بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا جعفر فقی صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. محترم دوستو، ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے. تجدید ایمان انسان کے لیے درجہ ضروری ہے، اور تجدید ایمان پر ہی تجدید حیات کا دار و مدار ہے. اگر ایمان کی تجدید نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی زندگی تاریخ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کہا، یعنی تاریخ زندگی گویا تجدید حیات مبنی ہے تجدید ایمان پر. تجدید ایمان ہی پر تجدید حیات کا دار و مدار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان ایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے تمہارے اندرون میں، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے کما یخلق الثوب، جس طرح کے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. وصل اللہ ان یجدد الایمان فیکم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں، جدد ایمان، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے پوچھا کیسے ہم تجدید کرے ایمان کی؟ اصل من قوم لا الہ الا اللہ. تو ایمان کی تجدید بہت ضروری ہے. اگر ایمان کی تجدید نہ ہوگی تو زندگی تاریخ ہوگی، جس طرح کہا گیا بَيْنَ لَهُمْ عَيْشَةً ضَنْكَا. ایمان کی تجدید ہوگی تو زندگی بھی خوشحال ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تو حیات طیبہ ہم عطا کریں گے نیک اعمال، اچھے عمل پر. تم میں سے جو بھی آدمی اچھے عمل مومن ہوگا، نیک اعمال کرے گا، ہم اسے اچھی زندگی دیں گے. تو تجدید ایمان پر ہی دار و مدار ہے تجدید حیات پر، اچھی زندگی کا ہوگا. اسی لیے فضیلت کے ایام، برکت کے دن جو آتے ہیں، یہ سنہرا موقع ہوتا ہے، بہترین موقع ہوتا ہے تجدید حیات کے لیے، تجدید ایمان کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے، اور زندگی کے اندر تنوع پیدا کرنے اور اچھائی خوبی کو پیدا کرنے کا ایک سنہرا موقع ہوتا ہے اچھے فضیلت والے ایام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی، اور موقع بموقع اللہ تعالیٰ نے فضائل کے ایام اور اچھے مواقع ہمیں فراہم کیے، فضیلت والے، برکت والے اور رحمت والے، جس میں آدمی نیک اعمال کی طرف جس کا رجحان بڑھے، اچھے اعمال، نیک اعمال زیادہ سے انسان کرتا رہے. صرف فرمایا والفجر والیال عشر، فجر کی اللہ قسم کھا رہا ہے اور دس راتوں کی. اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہاں پر ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں فضیلت والے ایام. دوسری جگہ اللہ سورۃ حج میں قرآن میں فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، وہ اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کرے مخصوص دنوں میں، معلوم دنوں میں. تو مفسرین کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہ یہاں پر عشر ذی الحجہ یعنی ذلحج کے دس ایام یہاں پر مراد ہیں. میرے عزیز اور دوستو، یہ رحمت اور برکت والے دن، اس میں تنوع ہے، حج بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، نمازیں، روزے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دس یعنی نو دن بھی روزہ رکھتا ہے عشر ذی الحجہ میں، کوئی حرج نہیں ہے. آدمی نو دن بھی روزہ رکھے تو یہ اچھے یعنی اس میں پھر بڑے کام کا مستحب ہے. اور عرفات کا روزہ تو کیا کہنا، ایک دن کے روزے رکھنے پر ایک سال پہلے کے ایک سال بعد کے گناہ کی معافی ہوتی ہے. تو دیکھیں کتنا تنوع ہے، کتنا یعنی کتنی گناہونی ہے، تنوع ہے. اور ان ایام میں عبادات میں کوئی آدمی بور نہیں ہوتا، تحلیل، تکبیر، تسبیح، ذکر، قربانی، مختلف کے چاہتے ہیں ان ایام میں. حج بھی اس کی انہیں ایام میں. حج کے بارے میں کہا تھا بیاہ بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو. فإنهما يبقيان الفقر والذنوب كما يبقي الكير الخبث. کہا گیا حج اور عمرہ حج کے ایام ہیں, حج کے دن ہیں. گویا معاشرہ رکن انہیں ایام میں ہوتا ہے, تو کیا کہنا اس ان ایام کی فضیلت کا. ان ایام کی فضیلت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو عظیم ترین دن اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیے, دنیا کے عظیم ترین دن, بہترین ایام, سال کے بہترین ایام کو کون سے ہیں؟ عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن. ان دو دن کو اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں میں رکھ دیا ہے. اس نے فرمایا ما من ایام من اکثر من ان یعصر اللہ فی عبد من النار, یعنی یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کسی دن میں لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا. لوگوں کی معافی اور مغفرت اور گناہ کی معافی ان دنوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں یوم النحر ہے, ان دنوں میں ایک دن یوم النحر ہے. اور یوم النحر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یوم عرفہ سے بھی بڑا ہوا ہے اجر میں. اس میں یوم عرفہ کو یوم الوصال کہا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اسی دن جمع کیا تھا عرفہ کے دن, اور ان سے وعدہ لیا تھا تو دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں. حالو بڑا, سب نے کہا تھا ہاں بڑا صحیح بیٹا. تو یہ یوم الوصال ہے. اس لیے یہودی کہتے تھے حضرت عمر زمانے سے اگر ہمیں وہ دن وہ آیت نازل ہوئی, جس دن نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, وہ دن ہمیں اگر میسر آتا تو ہم عید مناتے. اللہ کے نبی صاحب نے کیا فرمایا, عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی, یہ ہمارے سب سے بڑی عید تھا, جمعہ کا دن تھا. تو دیکھیے یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت, وہ ان دس دنوں ان دس دنوں کو اہمیت یوم عرفہ کی وجہ سے ہے. اسی وجہ یوم عرفہ کو وشاہد مشہود کہا گیا. حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے دن کو الیوم المعود کہا گیا اور عرفہ کے دن کو الیوم المشہود کہا گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوم النحر یوم عرفہ سے زیادہ ثواب میں اجر میں بڑا ہوا ہے. ان کا کہنا یہ ہے افضل الایام یوم النحر, سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر کا دن ہے. اس نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام, یعنی اچھے اعمال بھلے اعمال ان دنوں میں جو آدمی کا اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے. ان دنوں میں جو اعمال کریں گے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے, سب سے زیادہ قبول ہوں گے ان دنوں کے ایام. میرے عزیز اور دوستوں, یہ فضیلت والے ایام ہیں, برکت اور رحمت والے ایام ہیں. رمضان ہاتھ سے نکل گیا تو افسوس مرنے کی ضرورت نہیں ہے, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا رہتا ہے نیکیوں کے ایام, رحمت کے ایام, تاکہ بندہ قریب آئے, اس کا ایمان تر و تازہ ہو, اس کے ایمان کی تجدید ہو. اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا رہتا ہے. رمضان ہاتھ سے نکل گیا تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں دنوں کے یعنی راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری اشرہ سب سے زیادہ اجر میں بڑا ہوا ہے. راتوں کے اعتبار سے آخری اشرہ رمضان کا اجر میں سب سے بڑا ہوا ہے, اور دنوں کے اعتبار سے اشرے ذوالحجہ کے ایام اجر میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ آدمی ذکر کریں, اللہ کیا قرآن سے قریب ہو جائیں, قرآن پڑھیں, غور کریں, سمجھیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں, قربانی کریں, یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. مختلف اللہ تعالیٰ کو انسان کو عبادات اور قائد میں لگا رہا ہے, ایسے ماحول پیدا کر کے. اب دیکھیں میرے عزیزوں, ان ایام میں اس طرح نیکیاں بڑی ہوئی ہیں, اسی طرح برائیوں سے بھی بچنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں برا کام کرے تو اس کا گھناؤنا پن, اس کی شنیعت اور قباحت ہر درجہ بڑھ جائے. اللہ کے گھر میں ماہ رمضان میں, اشرے ذوالحجہ میں, کن ایام میں کوئی گناہ کرے, حرام بلکہ ہمیں اس میں طاعات اچھے کام کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، خیر خیرات صدقات قربانی روزہ ذکر اذکار ان ایام ان اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے اور روح کو تقویت اور غذا پہنچانی چاہیے. اس کے بجائے نمازیں ہماری قضا ہو جائیں، فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی رہنے لگے، ان ایام میں بھی ہم اللہ سے پرسوں دور ہوں تو پھر بھی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے صاف قرآن کہتا ہے جب عشر و حرم کا تذکرہ کرتا ہے صاف کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں ان ایام میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، ذرا برابر ظلم نہ کرنا. تو یہ ظلم کیا ہے؟ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی یہ ظلم ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی ظلم ہے. حقوق اللہ کو بھی پورا کریں، حقوق العباد کو بھی پورا کریں، اس کی بھی ہم ذرا بھی کوتاہی ہونے نہ دیں. دیکھیے ان ایام میں قربانی ہے، قربانی سے مطلب کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں برا بلا مت کہو، فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ اللہ کو گالی دینے لگے، برا بلا کہنے لگے، عدواً زیادہ کر کے زیادہ یعنی بھلو کو بھلان کر بغیر جانے ہوئے. پھر اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے عمل کو اس کے لیے مزین بنا کر پیش کیا. ہر مذہب والا جو کام کرتا ہے اللہ نے اس عمل کو اس کے لیے مزین بنا کر پیش کیا ہے. ثم إلى ربهم مرجعهم، اس آیت کے حضور کے بارے میں کہتے ہیں مفسرین اکرام کہ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام گالی دیتے تھے، مشرکین کو برا بلا کہتے تھے، تو فوراً ایک وقت چلا گیا ابو طالب کے پاس، موت کا وقت تھا، کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لینا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد ہم ان کے اوپر ظلم کریں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ہم دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اعوذ باللہ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ چچا تھے تو چچا کے ڈر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، یہ ہم نہیں چاہتے. اس لیے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو روکیے کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور تصرف الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ غیروں کو پکارے ان کو برا بلا مت کہو، اس کے بدلے میں وہ خود اللہ کو برا بلا کہنے لگے بڑے علم کی. آج دیکھیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے کہ ہم سبق نہ بنے، اسلام کو گالی دیں، لوگ اسلام کو گالی دیں، برا بلا کہیں، ہم خود سبق نہ بنے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، من الکبائر شتم الرجل والدین، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے ابا اما کو برا بلا کہیں گالی دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا حل یشتم الرجل والدین، کیا آدمی اپنے ابا اما کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال ہاں، اللہ کی کہا، اللہ کی فرمایا ہاں، یشتم الرجل ابا الرجل، آدمی دوسرے کے والد کو گالی دے رہا ہے، دوسری کی ماں کو گالی دے رہا ہے، تو وہ آدمی تمہارے ابا تمہارے ماں کو گالی دے رہا ہے. دیکھا اب نے، اس نے کہا قرآن کیا کہتا ہے، بولا تب تو لو ہم خود سبوں کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی دوسروں کو قتل کرنا اپنے کو قتل کرنے کی دعوت دینا ہے، پھر خون خرابے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ہم عبادت کریں تو کسی مذہب والوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی مذہب والوں کو کسی کو تکلیف اور کسی کو برا بلا ہم نہ کہیں، اور اپنی عبادت میں ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں. عبادت کریں اس طرح عبادت کی جاتی ہے اس کے تمام اصول اور ضوابط کے ساتھ. میرے عزیز اور دوستو، جانوروں کی تعظیم اسلام سکھاتا ہے اور کوئی مذہب نہیں سکھاتا. 1824 میں برطانیہ میں ایک ادارہ قائم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کریں. 1857 میں سب سے پہلا ادارہ قائم ہوا برطانیہ میں. حالانکہ اسلام 1450 سال پہلے جانوروں کے ساتھ کس طرح کی تعظیم کرنی ہے، یہ ہمارا قرآن ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں زمین کے جانور، زمین میں رہنے والے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ سب تمہاری طرح ہے، تمہاری جیسی مخلوق ہے. انسانیت میں اور حیوانیت میں وہ تمہارے مشابہ انسانوں کو تمہاری طرح ہے. محبت کتاب شہین، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے. جان دیکھیے دنیا بھر میں جانوروں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، بیلوں کو لڑایا جاتا ہے اور مزہ کیا جاتا ہے، مار جانور آپس میں لڑتے ہیں اور اخیر تک دم توڑنے تک آپس میں جنگ ہوتی ہے اور لوگ مزہ لیتے ہیں، لذت لیتے ہیں جانوروں. حتیٰ کہ بعض مسجد ممالک میں بھی دیکھیے دیہانی قبائلی لوگوں میں مرغوں کو لڑایا جاتا ہے، یعنی فائٹر مرغے ہوتے ہیں اور مزہ لیا جاتا ہے. اسلام کس طرح ہمدردی کا حکم دیا ہے جانوروں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ایک انصاری کے باڑ میں، ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، پوچھتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں انصاری کا. کہتے ہیں بلاؤ اس انصاری کو، بلایا جاتا ہے. کہتے اور کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تیری تجھے رہو وہ تو دیکھتی ہوں، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام رہتے ہو. جانوروں کے ساتھ ہمدردی دیکھیے کس درجہ کا جانوروں کے ساتھ ہمدردی. اسی لیے کھیل کود کے لیے ہمارے یہاں نہ شکار سے منع کیا گیا، بیجا شکار وغیرہ سے بھی منع کیا گیا جانور کی تعظیم میں. حتیٰ کہ اسلام نے لکھا، ہمارے نبی نے فرمایا جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے جانوروں کو. آج دیکھیے ہمارے نوجوان ہاتھوں میں خون لیے ہوتے ہیں، کپڑوں میں خون کے دھبے ہوتے ہیں، برادران وطن کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور غلط غلط جانوروں کو بھگاتے ہیں. اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، ہماری اسلام کی بدنامی ہے. ارے اسلام تو مذہب ہے جو جانوروں کی تعظیم ہمیں کس طرح سکھا رہا ہے. صحیح حدیث ہے ایک عابدہ زاہدہ رات دن تحجد رات بھر بخانی تحجد پڑھنے والی، دن بھر روزے رکھنے والی، ایک بلی کو پالتی ہے، اسے باندھ کر رکھتی ہے، خود سے روزی تلاش کرنے کا موقع نہیں دیتی اور بلی مر جاتی ہے. اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آتا، اس عابدہ زاہدہ کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک شرابی کبابی زانی قسم کا انسان بلند پیاسے کتے کو دیکھتا ہے، اس پر رحم آتا ہے، وہ اپنا موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھاتا ہے. اللہ کو اس کی یاد اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے. تو ہمارے یہاں جانوروں کی تعظیم عزت ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہمارے یہاں دیکھیے حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ کتب الاحسان على كل شيء، احسان اور رفق میں فرق ہے. رفق کیا ہے؟ نرمی. احسان یہ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کیا جائے. اللہ نے فرماتے ہیں اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. فليحد احدكم شفرته، جب تم میں سے کوئی آدمی ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی چھری کو تیز کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جب اس کی جان نکل جائے تڑپتے ہوئے نہ مرے. تو یہ اسلام ہے جو سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. مفسرین نے لکھا ہے حج کے جانور، قربانی کے جانور، یہ شاعر اللہ ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ادب احترام بہت زیادہ ضروری ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے جھنڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا، جھنڈا تلنگا ہرے رائے کو دیکھا ہوگا جھنڈے کو، جھنڈا کس سے بنا ہے؟ جھنڈا ہماری اسی کپڑے سے، اسی سوئی اسی دانے گنے سے بنا گیا ہے جھنڈا، لیکن کپڑا وہی ہے، سوت اور دھاگا وہی ہے، لیکن اس کپڑے کی حیثیت جھنڈے کی ہیڑی، یہ قومی نشان رہا، قوم کی علامت رہا. اب اس کے ساتھ بے حرمتی، اس کے ساتھ بدتمیزی، پورے ملک کے ساتھ بدتمیزی ہوگی، پوری قوم کے ساتھ بدتمیزی ہوگی. تو یہ شاعر اللہ، قربانی کے جانور اللہ کے شاعر ہیں، ان کا احترام کیجئے اور جس طور طریقے کو اللہ نے اسلام میں بتایا اس میں سے اس کے پابند رہیے. اپنے برادران وطن کو تکلیف نہ دیں ہم اپنی کسی چیز سے کہ شہر کا امن اکارت ہو جائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے، اس کا بات کیا ہے علماء نے، بہت اچھا استفاد کیا. کہتے ہیں کوئی ایسی طاقت, وہ طاقت بڑی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے, کوئی طاقت اس طاقت کی وجہ سے بڑی مصیبت اور بڑا فتنا در آتا ہے. کہتے ہیں اس طاقت کو بعض دفعہ چھوڑنا افضل ہوتا ہے. تو میرے عزیز اور دوستو, قربانی سنت مؤکدہ ہے اور آنا کیا واجب ہے. شاعر ہے, اس کی تعظیم کیجئے, اس کا احترام کیجئے, وہ شاعر اللہ ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ماہیر ابراہیم ماہیر ابھی یہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر سال یعنی کبشین املحین اقرنین دو ڈھونڈے بڑے ذن والے خوبصورت ہمیشہ پیش کرتے ہیں. اس لیے امام مالک کے یہاں ڈمبے قربانی کے لیے پیش کرنا افضل ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اور شوافع اور احناف کے یہاں اونٹ اونٹ اور اونٹنی افضل ہے, بعد میں بیل افضل ہے, پھر گائے بکری. تو دیکھیے میرے عزیزوں کو قربانی کیجیے, شاعر اللہ ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے, سنت ابراہیمی ہے, لیکن اس کی بدتمیزی حد کیجیے. ان ایام میں کی جانے والی سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو قربانی ہے. صرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے, صدقہ کریں گے. صدقے سے حق ادا نہیں ہوگا. صدقہ مال کا حق ہے, اور جان کی قربانی ہے, کوئی جان پیش کرنا ہے, جان کا نظرانہ قربانوں کے ذریعے قربانی کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے. صدقے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا. تو میرے عزیز اور دوستو, رحمت کے ایام ہیں, مغفرت کے ایام ہیں, عبادت اور طاعت کے ایام ہیں, تکبیر تحلیل اور کے ایام ہیں, حج کے ایام ہیں, قربانی کے ایام ہیں. قربانی کیجئے, اچھے سے اچھا جانور قربانی کیجئے, ریا اور نام و نمود شامل نہ ہو. اور ان 10 دنوں کو خدا روزہ ہم روزے میں, قرآن پڑھنے سمجھنے میں, اذکار میں, ذکر میں, تلاوت میں, خدا کی طاعت میں ان ایام کو لگائیے, تاکہ ان ایام کی برکت سے ہم مستفید ہو جائیں, تاکہ یہ رحمت کے ایام ہمارے لیے تجدید حیات کا سبب بنے, تجدید ایمان. ہم چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں تجدید حیات, اچھی زندگی اور خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو تجدید ایمان کی ضرورت ہے. تو یہ ایام عشر ذی الحجہ تجدید ایمان اور تجدید حیات کی ایام ہیں. ایک نئی زندگی کا آغاز اور ایک اچھی زندگی اور خدا کی طرف دوڑ لگانے والی اور خدا کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے. اور ایک اچھا انسان یہ عشر ذی الحجہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جو ایمان والا ہو, اچھے عمل والا, نیک عمل والا ہو. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اگر ہم حیات طیبہ چاہتے ہیں تو پھر تشہیر ایمان کی ضرورت ہے, تشہیر حیات کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.